أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران، دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادہ. اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سمجھ لیجئے، اب پیش خدمت ہیں ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سنیں گے اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام منارۂ نور. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئینۂ صحافت. آئینۂ صحافت کے بعد پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی مشاہیر. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مابین آج ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے مابین تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں چار معاہدوں پر دستخط ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے درمیان پانچ سالہ اسٹریٹجک تجارتی معاہدہ بھی طے پایا ہے. ہندوستان میں منی پور تشدد پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی ہنگامہ جاری رہا. ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے علاقے نوح میں کرفیو لگا دیا گیا ہے. فلسطینی ذرائع نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے شمال میں صہیونی فوج کا ایک ڈرون طیارہ تباہ ہونے کی خبر دی ہے اور ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنوبی لبنان میں فلسطینی کیمپ عین الحلوہ میں جاری مسلح جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مابین آج ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں کے مابین تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں چار معاہدوں پر دستخط ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے درمیان پانچ سالہ اسٹریٹجک تجارتی معاہدہ بھی طے پایا ہے. اس کے بعد ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا. مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ گیس پائپ لائن منصوبہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تجارت میں مزید وسعت چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بارڈر پر مارکیٹوں کے قیام سے تجارت میں آسانی ہو رہی ہے. اس سلسلے میں تفصیلی رپورٹ خبروں کے بعد سیاسی گفتگو کے تحت پیش کی جائے گی. پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد 9,893 ہو گئی ہے. پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق لاپتہ افراد کے کمیشن نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں مزید 157 افراد کا اضافہ ہوا ہے. رپورٹ کے مطابق نئے اضافے کے بعد پاکستان میں لاپتہ افراد کی تعداد 9,736 سے بڑھ کر 9,893 ہو گئی ہے. لاپتہ افراد کے کمیشن نے سپریم کورٹ میں داخل کردہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ 31 جولائی تک لاپتہ افراد کے 7,616 مقدمات نمٹا دیے گئے اور 2,277 مقدمات زیر التوا ہیں. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رواں سال میں اب تک جبری گمشدگیوں کے 690 معاملات کا اندراج ہوا جن میں سے 615 معاملات نمٹا دیے گئے. ہندوستان میں منی پور تشدد پر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں آج بھی ہنگامہ جاری رہا. ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا کی کارروائی شروع ہوتے ہی حزب اختلاف کے اراکین نے منی پور کے مسئلے پر وزیر اعظم نریندر مودی کے بیان اور پارلیمنٹ کے منشور کی دفعہ 267 کے تحت بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ اپوزیشن کے اراکین اپنی نشستیں چھوڑ کر ایوان کے بیچ میں آ گئے اور نعرے بازی شروع کر دی۔ ہنگامہ بڑھنے کے بعد ایوان کی کارروائی پہلے 2 بجے تک اور پھر پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان والا راجیہ سبھا میں بھی منی پور تشدد پر بحث کا مطالبہ کرتے ہوئے اپوزیشن اراکین نے نعرے بازی کا سلسلہ جاری رکھا اور ایوان کی کارروائی نہیں چلنے دی۔ اس دوران اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے چیئرمین جگدیش دھنکڑ پر وزیر اعظم کے دفاع کا الزام لگاتے ہوئے قاعدے 267 کے تحت منی پور بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ راجیہ سبھا میں سبھی اپوزیشن پارٹیوں کے اراکین نے کانگریس کی قیادت میں وقفہ صفر کے دوران ایوان سے واک آؤٹ بھی کیا۔ ہندوستان کی ریاست ہریانہ کے علاقے نوح میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ریاست ہریانہ کے علاقے نوح میں فرقے وارانہ کشیدگی بڑھنے کے بعد کرفیو نافذ کرنے کے ساتھ ہی انٹرنیٹ سروسز بھی معطل کر دی گئی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ ہریانہ کے علاقے نوح میں فرقے وارانہ فسادات میں 6 افراد ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں۔ یاد رہے کہ ہندوستان کی ریاست ہریانہ میں ہندو مذہبی جلوس کے دوران انتہا پسند ہندوؤں کے ہی 2 گروپوں میں تصادم ہو گیا، جس کے بعد اس کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا گیا اور انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے گھروں اور دکانوں پر حملہ شروع کر دیا۔ کشیدگی دہلی کے نواحی علاقے گڑگاؤں تک پہنچ گئی اور ایک مسجد پر حملہ کر کے اس کے امام کو بھی قتل کر دیا گیا۔ فرقہ وارانہ فسادات ریاست ہریانہ کے کئی علاقوں تک پھیل گئے ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ریاست ہریانہ میں فرقہ وارانہ آگ بھڑکانے والے بجرنگ دل کے ایک فعال رکن کو ابھی تک پولیس گرفتار نہیں کر سکی ہے۔ پولیس نے اسی کے ساتھ فساد زدہ علاقوں میں حالات کو قابو میں بتایا ہے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھریں۔ فلسطینی ذرائع نے جمعرات کی صبح مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے شمال میں صہیونی فوج کا ایک ڈرون طیارہ تباہ ہونے کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج کا یہ ڈرون طیارہ جنین کیمپ کے علاقے میں تباہ ہوا ہے۔ اب تک کسی شخص یا گروہ نے اس ڈرون کو تباہ کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور نہ ہی اس ڈرون کی تباہی کی وجہ کی طرف کوئی اشارہ کیا گیا ہے۔ فلسطینی مزاحمت نے بھی 2 جولائی کو جنین کیمپ میں صہیونی فوج کا ایک کواڈ کاپٹر گرا کر اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ حزب اللہ لبنان نے بھی 26 جون کو جنوبی لبنان کے علاقے وادی الازیا میں ایک اسرائیلی ڈرون کو مار گرایا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنوبی لبنان میں فلسطینی کیمپ عین الحلوہ میں جاری مسلح جھڑپوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے جمعرات کو لبنان کے عین الحلوہ کیمپ میں متحارب فریقوں سے جھڑپوں کا سلسلہ بند کرنے اور تمام فریقوں سے فائر بندی پر عمل اور پرسکون رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں اتحاد و یکجہتی کی ماضی سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینی عوام کے تمام مسائل و مشکلات اور علاقے میں بدامنی اور عدم استحکام کی اصل وجہ غاصب صہیونی حکومت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام فلسطینی دھڑے اور گروپ دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ساری توجہ غاصب صہیونی حکومت پر مرکوز رکھیں اور غاصبانہ قبضہ ختم کرانے، نیز فلسطینیوں کی وطن واپسی، ایک آزاد فلسطینی حکومت کے قیام اور پورے فلسطین میں ایسی متحدہ مملکت کی تشکیل کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں کہ جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ لبنان کے عین الحلوہ فلسطینی کیمپ میں جھڑپوں کا سلسلہ بدھ کی رات دوبارہ شروع ہو گیا، جس میں دونوں طرف سے بھاری ہتھیاروں کا بھی استعمال کیا گیا۔ واضح رہے کہ عین الحلوہ فلسطینی کیمپ میں سنیچر کو تحریک فتح کے ایک افسر اور اس کے 3 محافظین کے قتل کے بعد جھڑپیں شروع ہوئیں اور پیر سے ان میں شدت آ گئی۔ روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے کہا ہے کہ یوکرین میں امن کے بارے میں مغرب کا اجلاس صرف دھوکہ دہی اور فریب کاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ روس کے دفتر خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے کہا کہ مغرب کا اجلاس یوکرین کے صدر زیلنسکی کے نام نہاد امن فارمولے کی ترویج کے لیے مغربی اتحادی سربراہوں کی کوششوں سے تشکیل پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اجلاس روس مخالف اتحاد کی کوششوں سے زیادہ سے زیادہ غلط فائدہ اٹھانے کے مقصد سے تشکیل پا رہا ہے۔ دریاسنا روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک یوکرین کے 458 جنگی طیارے، 245 جنگی ہیلی کاپٹر اور 5430 ڈرون طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب تک یوکرین کے 427 میزائل دفاعی سسٹم، 11084 ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں، 1142 راکٹ لانچر، 5719 مارٹر لانچر اور توپ خانے اور 12020 خصوصی فوجی گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ گزشتہ ماہ کے دوران امریکہ کے مختلف علاقوں میں ہونے والی مسلح جھڑپوں اور قتل کی وارداتوں میں 25,190 امریکی ہلاک اور 22,162 زخمی ہوئے ہیں۔ امریکہ کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات اور مسلح تصادم کے ساتھ ساتھ، جو ہر ہفتے کسی نہ کسی علاقے میں ہوتا رہا ہے، اسکولوں، مارکیٹوں اور گرجا گھروں میں فائرنگ کے واقعات میں قابل ذکر حد تک اضافہ ہوا ہے۔ گن وائلنس کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اس سال اب تک 11,132 مسلح جھڑپوں کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جبکہ اس سال کے واقعات میں اب تک ہلاک ہونے والوں میں 170 11 سال سے کم عمر کے بچے اور 878 12 سے 17 سال کے بچے شامل ہیں، جبکہ ان عمروں کے 2,617 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی پولیس کی مداخلت سے رونما ہونے والے واقعات میں بھی 859 افراد، من جملہ 34 پولیس اہلکار ہلاک اور 706 پولیس اہلکاروں سمیت 2,018 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے اوپر فرد جرم عائد ہونے کے بعد اپنے پہلے رد عمل میں کہا ہے کہ انہیں 561 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کل رات اپنے ایک بیان میں عدالت میں اپنے اوپر نئی فرد جرم عائد ہونے کے جواب میں کہا کہ بدعنوان امریکی محکمہ انصاف سرکش جو بائیڈن کے کنٹرول میں ہے اور اس نے ایک بار پھر غیر قانونی طور پر مجھ پر الزام لگایا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ممکن ہے بائیں بازو والے مجھے 561 سال قید کی سزا دلوائیں، یعنی عمر قید سے 6 گنا زیادہ۔ ایران کے ویٹ لفٹروں نے ایشین چیمپئن شپ کے مقابلوں میں کانسی کا ایک اور چاندی کے 4 تمغے جیت لیے ہیں۔ ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں ایشین ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ کے مقابلے جاری ہیں۔ 96 کلو گرام یوتھ کیٹیگری میں ایران کے ویٹ لفٹر علی رضا نصیری نے اسنیچ میں پہلی باری میں 146 کلو گرام، دوسری باری میں 151 کلو گرام اور تیسری باری میں 156 کلو گرام وزن اٹھانے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کلین اینڈ جرک میں پہلی، دوسری اور تیسری باری میں 181، 190 اور 197 کلو گرام وزن کامیابی سے اٹھایا اور مجموعی طور پر 352 کلو گرام وزن اٹھا کر کلین اینڈ جرک اور مجموعی وزن میں چاندی کا تمغہ جیت لیا۔ ایران کے ویٹ لفٹر حمید رضا زارعی نے 96 کلو گرام جونیئر کیٹیگری میں میڈل حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کلین اینڈ جرک میں 174 کلو گرام اور مجموعی طور پر 306 کلو گرام وزن اٹھا کر سونے اور کانسی کا تمغہ حاصل کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش پروگرام میں ابھی آپ نے عالمی خبریں سنی، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اور سیاسی گفتگو میں پیش خدمت ہے ایک اہم رپورٹ۔ سامعین، جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مابین آج ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے مابین تجارتی اور اقتصادی شعبوں میں 4 معاہدوں پر دستخط ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے درمیان 5 سالہ اسٹریٹجک تجارتی معاہدہ بھی طے پایا۔ اس کے بعد ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا کہ بارڈر پر مارکیٹوں کے قیام سے تجارت میں آسانی ہو رہی ہے۔ ایران، چین اور پاکستان کے درمیان مشترکہ سرمایہ کاری کا منصوبہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کی مشترکہ سرحد پر پائیدار، مضبوط اور امن و استحکام ہمہ جانبہ روابط کے فروغ کے لیے ضروری ہے۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ ایران کے ساتھ برادرانہ اور تاریخی تعلقات ہیں۔ گوادر میں بجلی کی فراہمی میں ایران نے بہترین کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ مختلف شعبوں میں مزید تعاون مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تجارت، معیشت، انرجی اور آرٹ میں باہمی تعاون کے فروغ کے لیے متعدد تجاویز زیر غور ہیں۔ ہم نے سن 2023 سے 2028 تک کے لیے باہمی تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے آج کے اقدامات اگلے کئی برسوں تک ہمارے عوام کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ ہمارے اس معاہدے سے باہمی تجارت 5 ارب ڈالر تک بڑھے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مذاکرات میں دونوں ملکوں میں قید افراد کے مسائل بھی زیر بحث آئے، اور سزا یافتہ ایرانی قیدیوں کو معاہدے کے تحت ایران کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام ماہی گیروں پر عائد جرمانہ ختم کر کے انہیں رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دونوں ممالک نے یہ طے کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرحد پر امن و سلامتی کی صورتحال قائم رہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایرانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں اسلام و فوبیا کے حوالے سے درپیش چیلنجز پر بھی بات چیت کی گئی۔ اس سے پہلے آج صبح پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے وزارت خارجہ میں اپنے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان کا شاندار استقبال کیا۔ استقبالیہ تقریب کے دوران ایران اور پاکستان کے وزرائے خارجہ نے دونوں ملکوں کی دیرینہ دوستی کی یادگار کے طور پر ایک پودا بھی لگایا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اسلام آباد کے سرکاری دورے کے پہلے دن اپنے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دو طرفہ باہمی تعاون کے فروغ سمیت علاقائی اور عالمی صورتحال، خاص طور سے افغانستان کی تازہ ترین اور یورپی ممالک میں اسلام و فوبیا اور قرآن مجید کی مسلسل توہین پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے گزشتہ رات پاکستان کے دورے پر روانگی سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس دورے کا مقصد پاکستان کے اعلی حکام سے سیاسی، اقتصادی، سرحدی اور سیاحتی امور پر بات چیت، اور صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کے دورے پاکستان کے حوالے سے تبادلہ خیال کرنا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کل رات ایک اعلی سطحی سیاسی اور تجارتی وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. کب تک میرے آقا بتلاؤ شب غم کی, کس آن سحر ہوگی, اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہیں رہین غم اور ہجر کے مارے, جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں, مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے, لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ ہے, بیمار مدینہ ہوں سرکار دوا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. مدت سے پریشان ہے جیتے یادوں میں تمہاری ہم, سرکار تڑپتے ہیں, عشرت سے ہوئی سرزد سب معاف خطا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی علی کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے. Thank you.
یادوں کے جھروکے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 مرداد، 16 محرم الحرام اور 3 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تین اگست سن 1342 عیسوی کو مشہور اطالوی سیاح کرسٹوفر کولمبس نے ہندوستان کے لیے نئے راستوں کی تلاش کی خاطر اسپین کی بندرگاہ پاولوس سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ 33 روز کے سفر کے بعد وہ اور ان کے ہمراہ 120 ملاح اپنے 3 بحری جہازوں کے ساتھ ساحل پر لنگر انداز ہوئے۔ کولمبس اور ان کے ساتھی سمجھ رہے تھے کہ وہ ہندوستان پہنچ گئے ہیں، تاہم یہ ہندوستان نہیں بلکہ بر اعظم امریکہ کا ایک جزیرہ سلواڈور تھا۔ بر اعظم امریکہ اس وقت تک اہل یورپ کی نگاہوں سے دور تھا اور یورپ والے یہاں آباد قوموں کے وجود سے بالکل بے خبر تھے، لہذا انہوں نے کرسٹوفر کولمبس کی سلواڈور کے ساحل پر اتفاقی آمد کو بر اعظم امریکہ کی دریافت قرار دے کر اس کا سہرا ان کے سر باندھ دیا۔ حالانکہ کرسٹوفر کولمبس کی آمد سے پہلے وہاں مسلمان عرب سیاحوں کی آمد کے آثار اور شواہد موجود تھے، جن میں بہت سے آثار خود کرسٹوفر کولمبس اپنے ساتھ اسپین لے کر آئے تھے۔ سولہ محرم سن 1260 ہجری قمری کو امیر عبد القادر الجزائری کو فرانسیسیوں کے خلاف مسلسل 15 سال کی جدوجہد کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ امیر عبد القادر کی ناکامی کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس الجزائر کے اندر جدوجہد کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا اور پورا الجزائر فرانسیسیوں کے قبضے میں تھا۔ عبد القادر مجبوراً الجزائر کے سرحدی علاقوں اور مراکش سے فرانسیسیوں کے خلاف جدوجہد کر رہے تھے، لیکن چونکہ مراکش کا بادشاہ بھی فرانس کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے عبد القادر کو ان کی جدوجہد سے روک دیا اور ملک سے باہر نکال دیا۔ ان کو 9 سال تک فرانس میں قید رکھا گیا اور انہیں اپنے ملک واپس نہ جانے کی شرط پر آزاد کر دیا گیا۔ تین اگست سن 1886 عیسوی کو کھڑی بولی کے پہلے اہم شاعر میتھلی شرن گپت ہندوستان کے شہر جھانسی کے قریب واقع گاؤں چرگاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ ہندی کے بھی اہم شاعروں میں شمار ہوتے تھے۔ میتھلی شرن گپت نے ایسے وقت میں کھڑی بولی میں لکھا اور کھڑی بولی کے فروغ کی انتھک کوشش کی کہ جب بہت سے اہم ہندی شاعر برج بھاشا کو ترجیح دیتے تھے، ان کے والد اور بھائی بھی شاعری کرتے تھے۔ میتھلی شرن گپت کو اسکول جانا پسند نہیں تھا، اس لیے ان کے والد نے گھر پر ہی ان کی تعلیم کا انتظام کیا۔ 1947 میں ہندوستان کی آزادی کے بعد میتھلی شرن گپت کو اعزازی طور پر پارلیمنٹ کے ایوان بالا راج سبھا کا رکن بنایا گیا۔ راج سبھا میں وہ اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے شاعری کا استعمال کرتے تھے۔ ہندوستان کی تحریک آزادی کے رہنما مہاتما گاندھی نے ان کو قومی شاعر کا لقب دیا تھا۔ 12 دسمبر 1964 میں میتھلی شرن گپت کا انتقال ہو گیا۔ تین اگست سن 1914 عیسوی کو بحر الکاہل کو بحر اقیانوس سے ملانے والی نہر کا افتتاح ہوا۔ نہر پاناما کے نام سے موسوم اس نہر کی لمبائی 68 کلومیٹر ہے۔ اس نہر کی تعمیر کا کام فرانسیسی ماہرین نے شروع کیا، تاہم بعد میں اس کام کو امریکی انجینئروں نے آگے بڑھایا اور پائے تکمیل تک پہنچایا۔ تین اگست سن 1978 کو پیرس میں غاصب صہیونی حکومت نے ایک دہشت گردانہ کارروائی کر کے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے نمائندے عز الدین قلق کو قتل کر دیا. اس واقعے میں ان کا ایک معاون بھی مارا گیا. 70 اور 80 کے اشروں کے دوران صہیونی حکومت کی بدنام زمانہ جاسوس تنظیم موساد نے پی ایل او کے متعدد رہنماؤں کو قتل کیا تاکہ اس تنظیم کو کمزور کر کے گٹھ جوڑ پر مجبور کر سکے. اگرچہ تنظیم آزادی فلسطین نے بالآخر صہیونی حکومت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن ملت فلسطین ایک زندہ قوم کی حیثیت سے آج بھی صہیونیوں کے مقابلے پر ڈٹی ہوئی ہے. بارہ مردہ 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین مرتب کرنے کے لیے مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے انتخابات منعقد ہوئے. اسلامی انقلاب کی کامیابی اور پہلے عام انتخابات کے انعقاد کے بعد ایران کے مختلف حلقوں میں آئین مرتب کرنے کی بحث چھڑ گئی. اس بنا پر آئین کا مسودہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے تیار کیا گیا تھا اور جس کا انقلابی کونسل اور عبوری حکومت نے جائزہ لیا تھا، دانشوروں اور عوام کی رائے اور نظریات جاننے کے لیے اخبارات میں شائع کیا گیا. یہ مسودہ 12 ابواب اور 151 شقوں پر مشتمل تھا. اس کے بعد مجلس خبرگان کی تشکیل پر مبنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر عبوری حکومت نے 12 مردہ 1358 کو مجلس خبرگان کے انتخابات کرانے کا اعلان کیا. ان انتخابات میں عوام کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی اور 75 نمائندوں کا انتخاب کیا. 28 مردہ 1358 ہجری شمسی کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام سے مجلس خبرگان کا افتتاح ہوا اور اس نے آئین کی تیاری کا کام شروع کیا. اب مجلس خبرگان کے 88 ارکان ہوتے ہیں. سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام منارے نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محب کبا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مولا کنیزہ نے زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثناء احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ نجم کی 43 سے 49 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى۔
اور یہ کہ اسی نے ہسایا بھی ہے اور رولایا بھی ہے، اور وہی موت و حیات کا دینے والا ہے، اور اس نے نر و مادے کا جوڑا پیدا کیا ہے اس نطفے سے جو رحم میں ڈالا جاتا ہے، اور اسی کے ذمہ دوسری زندگی بھی ہے، اور اسی نے مالدار بنایا ہے اور سرمایہ عطا کیا ہے، اور وہی ستارہ شعرا کا مالک ہے۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں کائنات میں خداوند عالم کی حاکمیت اور ربوبیت کی وسعت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بھی بیان ہوا تھا کہ تمام امور کا خاتمہ خداوند عالم پر ہوتا ہے۔ اب یہ آیتیں ان نمونوں کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اے انسانوں، تمہاری بلکہ تمام مخلوقات کی موت و حیات خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ تم خود اپنے ارادے سے اس دنیا میں نہیں آئے ہو، بلکہ وہ خدا ہی کی ذات گرامی ہے جو تمہیں اس دنیا سے لے جائے گی۔ دوسرے جانداروں کے مقابلے میں رونا اور ہنسنا انسان کی واضح و آشکار خصوصیات میں سے ایک ہے، اور خداوند عالم نے ہی یہ خصوصیت تمہارے وجود میں سموئی ہے تاکہ تم اپنے احساسات اور جذبات کو ان کے ذریعے ظاہر کرو اور ایک سرگرم اور خوشحال زندگی سے معمور رہو۔ یہ خدا ہی ہے جس نے تمہاری اور جانوروں کی نسل کی بقا کے لیے بعض کو نر اور بعض کو مادہ پیدا کیا ہے، اور تولید مثل کے نظام کو تمہارے وجود میں رکھ دیا، اور ایک ناچیز نطفے سے مختصر سی مدت میں ایک کامل بچے کو وجود بخشا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے اس دنیا کے بعد ایک اور عالم قرار دیا ہے تاکہ تم نے جو کچھ بھی اس دنیا میں انجام دیا ہے اس کا صلہ قیامت میں حاصل کر سکو، اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جس کا عکس العمل نہ ہو۔ وہی خدا ہے جو پیداوار اور تجارت کے ذریعے تمہیں مال و ثروت عطا کرتا ہے اور تمہاری زندگی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، نہ صرف زمین اور زمین پر رہنے والوں کے لیے بلکہ آسمانوں اور تمام ستاروں کا، چاہے انہیں نام سے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، پیدا کرنے والا خدا ہے۔ پس تم کس دلیل کی بنیاد پر دوسرے خدا کی جانب جاتے ہو اور اسے خداوند عالم کا شریک قرار دیتے ہو اور اس کے سامنے سر تعظیم خم کرتے ہو؟
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تمام چیزوں کا مبدا و منشا خداوند عالم کی ذات ہے، اگرچہ ظاہر میں متضاد ہوں اور ہم ایک کو خیر قرار دیں اور دوسرے کو شر، یا اسی طرح سے زندگی و موت، یا ہنسنا یا گریا کرنا۔ زوجیت کے نظام کا وجود تمام مخلوقات کے درمیان ان کی نسل کی بقا کی ضمانت ہے۔ اس عالم کے عجائب تدبیر کی نشانیوں اور کائنات کے امور کو چلانے میں خداوند عالم کی حکمت کی علامت ہے۔ ہم مال و ثروت کو اپنی محنت کا ثمرہ نہ جانیں، چونکہ انسان کی تمام پیداوار کا مبدا ایسے مادے ہیں جسے خداوند عالم نے پیدا کیا، اور عقل و شعور جیسی نعمت بھی انسانوں کو نوازا ہے۔
سامعین، آپ کلام نور ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں آئیے اب سورہ نجم کی 50 سے 55 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
انہو اہلک عادن الاولی وثمود فما ابقا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى.
اور اسی نے پہلے قوم عاد کو ہلاک کیا ہے اور قوم ثمود کو بھی پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا اور قوم نوح کو ان سے پہلے کہ وہ لوگ بڑے ظالم اور سرکش تھے اور اسی نے قوم لوط کی الٹی بستیوں کو پٹک دیا ہے پھر ان کو ڈھانک لیا جس چیز نے کہ ڈھانک لیا اب تم اپنے پروردگار کی کس نعمت پر شک کر رہے ہو.
سامعین گزشتہ آیتوں میں خداوند عالم کی انسانوں اور کائنات پر حاکمیت سے مخصوص گفتگو ہوئی تھی. اب ان آیات کریمہ میں خداوند عالم فرماتا ہے کفار اور ظالمین گزشتہ اقوام سے عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ بعض بڑی ثقافتیں ظلم و گناہ اور بغاوتوں کی وجہ سے نابود ہو گئیں اور کہیں پر بھی ان کے اثرات باقی نہیں بچے ہیں؟ عاد و ثمود اور نوح و لوط جیسی قوموں نے پیغمبران الہی کی توحید اور سچی دعوت کے مقابلے میں مخالفت و بغاوت و سرکشی کی، لہذا اسی دنیا میں ان پر ایسا عذاب نازل ہوا کہ کچھ پاک و پاکیزہ اور با ایمان افراد کے علاوہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ بعض کافروں اور ظالموں نے خداوند عالم کی نافرمانی کی اور خداوند عالم کی مادی اور معنوی نعمتوں کو فراموش کر دیا. اس گروہ نے انسانوں کے اوپر اس قدر ظلم و ستم کیا کہ جو سزا انہیں آخرت میں ملتی وہ اسی دنیا میں انہیں مل گئی.
سامعین ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گزشتہ اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے ان کی بدترین قسمت و تقدیر سے عبرت حاصل کریں اور بغاوت سے کام نہ لیں. خداوند عالم کی جانب سے ملنے والی سزائیں قیامت کے دن سے مخصوص نہیں ہیں، کیونکہ ظالمین کو ان کے اعمال کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے. لوگوں پر ظلم و ستم اور خداوند عالم کے مقابلے میں بغاوت و سرکشی گزشتہ اقوام کی ہلاکت کا باعث بنی تھی.
سامعین آئیے اب سورہ نجم کی 56 سے 62 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں. ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
بے شک یہ پیغمبر بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے. دیکھو قیامت قریب آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کا ٹالنے والا نہیں ہے. کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو اور پھر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم بالکل غافل ہو؟ اب سے غنیمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو.
سامعین یہ آیتیں کہ جو سورہ نجم کی آخری آیتیں ہیں ان انسانوں کے بارے میں ہیں کہ جو غرور و غفلت کا شکار ہوئے ہیں. فرماتی ہیں آخر کیا بات ہے کہ تم لوگ پیغمبران الہی کے معیزہ و نصیحت قیامت میں حاضر ہونے اور اپنے اعمال کے جواب دینے سے غافل ہو گئے ہو اور اسے ایک بعید اور ذہن سے دور امر شمار کرتے ہو، حالانکہ موت نزدیک ہے اور اس کے بعد قیامت رونما ہوگی. دنیا نے تمہیں اس قدر اپنے آپ میں مشغول کر رکھا ہے کہ تم آخرت سے غافل ہو گئے ہو. تم اپنے اوپر رونے کے بجائے ہنس رہے ہو اور اہل ایمان کے یقین و اعتماد کا مذاق اڑاتے ہو اور انہیں حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہو.
سامعین اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت انسانوں کے لیے غرور و غفلت سے نجات کا باعث، خداوند عالم کے سامنے خضوع و خشوع اور ہر طرح کے شرک سے دوری کو قرار دیا ہے.
سامعین ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ خیال نہ کریں کہ قیامت بہت دیر میں آئے گی. اگر اپنے نجات کی فکر میں ہیں تو فوراً ہی دنیا میں اس کے اسباب کو فراہم کریں، چونکہ آخرت میں نجات اور رہائی کی کوئی راہ موجود نہیں ہوگی. گریہ صرف دنیاوی امور کے لیے نہیں ہے، بلکہ اولیاء خدا بھی اپنے حالات کو قیامت میں یاد کر کے گریہ و زاری کرتے تھے اور خداوند عالم سے طلب مغفرت کرتے تھے. خداوند عالم کے مقابلے میں سجدہ کہ جسے ہم ہر نماز میں دو بار انجام دیتے ہیں، انسان کے لیے غرور و غفلت اور سرمستی کا بہترین علاج ہے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام کلام نور سماعت فرمایا، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، پروگرام کا آغاز پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیوں سے کرتے ہیں۔ سرخیاں ہیں، ایران کے وزیر خارجہ 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان 5 سالہ اسٹریٹجک تجارتی معاہدہ۔ آئین کی پابندی سب سے زیادہ چیف جسٹس پاکستان پر لاگو ہوتی ہے، اعظم نذیر تارڑ۔ جھڑپوں کے دوران 20 ملین سوڈانی فاقہ کشی کے دہانے پر۔ اور نئی مردم شماری کے مطابق انتخابات ممکن نہیں، جاوید لطیف۔ سامعین، اب روزنامہ جنگ کے ادارتی صفحے پر شائع ہونے والے ایک مضمون پر نظر ڈالتے ہیں، جس کا عنوان ہے لوگ پریشان ہیں صاحب جی، اور مضمون لکھا ہے عطاء الحق قاسمی نے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدے کے نتیجے میں مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے، اس نے لوگوں کی چیخیں نکلواتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی مہنگائی ہوتی رہی ہے، مگر اس بار کی مہنگائی ایسی ہے کہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے والے تو مرے کو مارے شاہ مدار کی مجسمہ تصویر بنے ہوئے ہیں۔ لوئر مڈل کلاس کے لوگ بھی اس صورتحال سے شدید پریشان ہیں۔ بہرحال، آپ کہیں بھی چلے جائیں، عوام آپ کو سخت پریشان نظر آئیں گے۔ مہنگائی کی ذمہ داری تو 13 جماعتوں پر مشتمل پی ڈی ایم پر عائد ہوتی ہے، مگر عام لوگ اس کی ذمہ داری صرف پی ایم ایل این ہی پر ڈال رہے ہیں، اور یوں تمام جماعتوں کی مشاورت سے کیے گئے معاہدے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بھیانک مہنگائی کا بوجھ اکیلی پی ایم ایل این کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بجلی کی قیمتوں اور اب پیٹرول کی قیمتوں میں کمر توڑ اضافے نے عوام کی چیخیں نکلواتی ہیں۔ اوپر سے وہ تمام اشیاء خوردنی جو روزمرہ استعمال کے لیے ہیں، وہ بھی عوام کی دسترس سے باہر ہو چکی ہیں۔ کم آمدنی کے حامل لوگوں کے لیے زندگی دشوار ہو گئی ہے۔ عوام کو یہ شکایت ہے، اور شکایت بجا ہے، کہ ایک تو صنعت کاروں اور تاجروں سے اربوں کروڑوں کی آمدنی پر جو ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اس سے زیادہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہی نہیں، وہ اونٹ کے منہ میں زیرے سے بھی کم ہے، اور اس کے مقابلے میں ملازمت پیشہ پاکستانیوں کی تنخواہ سے جو ٹیکس کاٹا جاتا ہے، وہ ان دیو قامت بزنس مینوں کے برائے نام ٹیکس سے کہیں زیادہ ہے۔ گویا عوام کا ہر دور میں قربانی دینا اس دور میں بھی لازمی ہو گیا ہے۔ بکروں کی قربانی تو سال میں صرف ایک دفعہ ہوتی ہے، جبکہ یہ عوامی بکرے مسلسل چھری تلے نظر آتے ہیں۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبار روزنامہ صحافت کی کچھ اہم خبروں کی سرخیاں۔ حکومت نفرت انگیز تقاریر اور تشدد روکنے کے لیے فوری کارروائی کرے، سپریم کورٹ۔ جموں کشمیر میں 5 سال سے کوئی نمائندہ جمہوریت نہیں ہے، کپل سبل۔ منی پور تشدد، انڈیا کے اراکین پارلیمنٹ کی صدر مرمو سے ملاقات، مکتوب سونپ کر کیا مداخلت کا مطالبہ۔ فسادیوں سے ہوگی نقصان کی تلافی، ہریانہ کے وزیر اعلی کھٹر۔ اور ممبئی کے ایک کالج میں برقے پر پابندی۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہیں ہندوستان کے ہی ایک اخبار روزنامہ ممبئی ٹائم معاف کیجئے اردو ٹائمز میں آج شائع ہونے والے ایک اہم مضمون کے اہم اقتباسات۔ مضمون کا عنوان ہے ٹرین ٹارگیٹ کلنگ سے ہریانہ فساد تک، اور مضمون نگار ہیں سہیل انجم۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ جے پور سے ممبئی جانے والی ایکسپریس ٹرین میں آر پی ایف کے ایک کانسٹیبل کی دہشت گردی محض ایک انسان کی دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ یہ اس نفرت انگیز ذہنیت کی عکاس ہے جو گزشتہ چند برسوں کے دوران ملک میں پروان چڑھی ہے۔ ذرا یاد کیجیے ہریدوار کی اس دھرم سنسد کو جس میں ہندوؤں سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور ایران کی نسل اور معاف کیجیے ذرا یاد کیجیے ہریدوار کی اس دھرم سنسد کو جس میں ہندوؤں سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور ان کی نسل کشی کی اپیل کی گئی تھی۔ ان ریلیوں کو بھی یاد کیجیے جو مہاراشٹر کے کئی شہروں میں نکالی گئیں اور جن میں مسلمانوں کے سماجی بائیکاٹ کے علاوہ ان کو مارنے کاٹنے کی اپیلیں کی گئیں۔ دہلی کے جنتر منتر پر منعقدہ اس جلسے کو بھی یاد کیجیے جس میں ایک بھگوا پوش سادھو نے ہندوؤں سے پوچھا تھا کہ تم مسلمانوں کے خلاف کب ہتھیار اٹھاؤ گے، ان کو کب مارو گے، کاٹو گے۔ ایسے جانے کتنے پروگراموں کا انعقاد کیا گیا جن میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا، لیکن ان کے ذمہ داروں کے خلاف خاطر خواہ کارروائی نہیں ہوئی۔ یہ سب اکا دکا واقعات نہیں ہیں، بلکہ ایک منصوبہ منظم منصوبہ بندی کا حصہ معلوم ہوتے ہیں۔ کیا ہریدوار میں مسلمانوں کی نسل کشی کی جو اپیل کی گئی تھی اس پر عمل شروع ہو چکا ہے؟ کیا آر پی ایف جوان کا چن چن کر باریش مسلمانوں کو ہلاک کرنا نسل کشی کی اپیل کی عملی حمایت ہے؟ یاد رہے کہ اس بھیانک جرم کے ارتکاب کے موقع پر وہ پاکستان کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا ہوگا۔ اب اسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ریلوے کی جانب سے کہا گیا کہ وہ بہت غصے والا شخص ہے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے اور اب پیش خدمت ہے پروگرام دریچے۔
دریچے، سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، جدید دنیا میں مشہور ہونے اور فرینڈشپ کے لیے افراد کو ذاتی خصوصیات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس عمل میں بیرونی عوامل جیسے کہ ورچوئل اسپیس اور میڈیا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
آج کے پروگرام میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین, موجودہ دور میں انسانی معاشرے کی وسعت نے سماجی تعلقات کے منظر نامے میں ذرائع ابلاغ کی موجودگی کو ناگزیر بنا دیا ہے. ماضی میں لوگ ایک دوسرے سے بالمشافہ ملاقات کرتے تھے اور باہمی خیالات کا تبادلہ اور طرز زندگی کے مختلف طریقوں کی ترویج ان رابطوں کے ذریعے ہوتی تھی, لیکن یہ طریقہ از ظاہر سست روی کا شکار رہا اور اس میں بہت سی کمزوریاں موجود تھیں. لیکن آج نئی ٹیکنالوجی کے مطابق احتیاط کے دامن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی معاشرے روزانہ کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور اس قریبی رشتے کی وجہ سے دنیا میں نئی طرز زندگی کے ارتقائی مراحل اور اس میں آنے والی تبدیلی تیزی سے دیکھی جا سکتی ہے. ان تبدیلیوں میں افراد کی شہرت پر اثر کی کیفیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے, اور اس حوالے سے شائقین کی تعداد میں اضافے کا موضوع توجہ کا باعث بنتا جا رہا ہے. سامعین, آج کی دنیا میں شہرت کا حصول میڈیا اور میڈیا کلچر کا ایک ناقابل تلافی نتیجہ ہے. در حقیقت جدید دنیا میں مشہور ہونے اور فرینڈشپ کے لیے افراد کی ذاتی خصوصیات کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ اس عمل میں بیرونی عوامل جیسے کہ ورچوئل اسپیس اور میڈیا اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ کو یقینی طور پر کسی کے مداح ہونے کا تجربہ ہے, یا آپ کبھی کسی کی مداح رہے ہیں. ہو سکتا ہے جب آپ نو عمر تھے تو آپ اخبارات سے اپنے پسندیدہ گلوکار, اداکار یا فٹ بالر کی تصویر کاٹ کر ایک یادگار کے طور پر نوٹ بک میں چپکا دیتے تھے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے پسندیدہ شخصیت کے بارے میں کچھ لکھا ہو, لیکن ان دنوں میڈیا اور اپنی منفرد خصوصیات کی مدد سے شائقین اور مداحوں نے ایک الگ ہی شکل اختیار کر لی ہے. شائقین ایک اسٹار اداکار شو یا کسی میڈیا پروگرام کو دل و جان سے پسند کرتے ہیں, ایسی مشہور شخصیت جو اپنے فن کے ذریعے شہرت کی بلندیوں پر پہنچتی ہیں. بنیادی طور پر فرینڈشپ مشہور شخصیت کی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے, کیونکہ ایک مشہور شخصیت صرف اسی صورت میں زندہ رہ سکتی ہے جب اس پر توجہ ہو اور یہ توجہ بھی برقرار رہے. جیسے ہی شائقین کی توجہ اور پسندیدگی کا عنصر کسی مشہور شخصیت سے لیا جاتا ہے, اور اگر اس مشہور شخصیت کا اب کوئی ظاہری وجود نہیں, تو آہستہ آہستہ اس کی شخصیت محو ہو کر رہ جائے گی. اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ہمیشہ ایک شخصیت کے ارد گرد مداحوں اور پرستاروں کا ہجوم رہے. اس لیے بعض مشہور شخصیات کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں. یہی وہ مسئلہ ہے جس نے اسے زندہ رہنے میں مدد فراہم کی ہے. سامعین, ماضی میں کچھ معروف شخصیات من جملہ اسٹاروں یا کھلاڑیوں کے پرستار موجود رہے ہیں, لیکن آج ایک نیا سماجی گروپ سامنے آیا ہے جس سے نوجوان اپنا موازنہ کر سکتے ہیں, اور وہ ہے میڈیا کی شخصیات. ایسے چہرے جو اپنی پیشہ ورانہ شخصیت اور قابلیت سے بالا تر ہوں, کیمرہ ان پر ہوتا ہے, اسٹیج پر روشنی ان پر مرکوز رہتی ہے, اور اس طرح انہیں شہرت ملتی ہے. مثال کے طور پر برطانیہ کی فٹ بال کی تاریخ میں جارج بیسٹ ڈیوڈ بیکم سے زیادہ اچھے کھلاڑی تھے, لیکن جارج بیسٹ کبھی بھی بیکم کی طرح مشہور نہیں تھے, کیونکہ ان کے زمانے میں آج کے جدید ترین کیمرے موجود نہیں تھے کہ وہ مختلف زاویوں سے اس کی مہارت سے کھیلوں کی حرکات کو ریکارڈ کر سکیں. اس کا تجزیہ کرنے, اس کے بارے میں مختلف رپورٹیں لکھنے اور شائقین یا پرستاروں سے انہیں تعارف کرانے کے لیے مختلف ذرائع ابلاغ اور اخبارات موجود نہیں تھے. اگرچہ اس نے بیکم سے پہلے مانچسٹر یونائیٹڈ کی 7 نمبر کی شرٹ پہنی تھی, لیکن وہ بیکم کی طرح مشہور نہیں ہوئے اور نہ ہی وہ ان کی طرح مشہور رہے. اس طرح ایک اچھا فٹ بال کھلاڑی یا شائقین کے حوالے سے ایک مشہور شخصیت ایک قابل کھلاڑی یا اسٹار ہونے سے زیادہ ایک قابل میڈیا شخصیت کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں تک پہنچانے کے قابل ہو۔ سامعین، پہلے اپنا آئیڈیل بنانے کے لیے مداحوں یا شائقین کے پاس کوئی قابل قبول پلیٹ فارم موجود نہیں تھا، اور اگر معاشرے میں کوئی مداح یا پرستار مختلف اسٹائل کی صورت میں نظر آئے تو معاشرہ اس کی مخصوص شکل اور لباس یا بالوں کے انداز کو آسانی سے قبول نہیں کرتا تھا، لیکن اب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم نے فرینڈ شپ کی خصوصی شکل کو مداحوں کے گروپ کے اندر ایک قابل قبول معیار میں بدل دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی گروہ یا ٹیم کا پرجوش پرستار ہے تو وہ کسی بھی قید و شرط کے بغیر، بلکہ اگر وہ دن اور رات کے کسی بھی حصے میں اپنے ہی گروپ میں تبصرہ یا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تو اسے لوگ شوق سے دیکھتے ہیں اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس قسم کے مداح بننے کے لیے انسان کو بہت سی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس راستے میں کچھ ایسے مراحل بھی ہیں جنہیں سر کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے ناپسندیدہ اعمال کی انجام دہی بھی اسی کیفیت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ان تمام صورتحال سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ورچوئل اسپیس یا میڈیا معاشرے میں بہت سے ناخوشگوار واقعات کے وجود میں آنے کا باعث بنی ہے۔ سامعین، مداحوں یا شائقین کی سماجی کارکردگی میں سے ایک مشہور شخصیت کی مصروفیات پر توجہ اور ان کو لائک کرنا ہے۔ مشہور شخصیت کو متعارف کرانے میں مداح بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مداحوں کے گروپ مشہور شخصیت کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل کریں۔ ہالی ووڈ میں وہ مشہور شخصیات کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ سیریز یا فلم کیریکٹر کو مزید نمایاں کرنے اور زیادہ سے زیادہ شائقین کو راغب کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ انسٹاگرام کی بہت سی مشہور شخصیات کی طرح، جو کبھی بہت مشہور تھے لیکن اب ان کا کوئی صفحہ نہیں ہے اور ان کے بہت سے مداحوں سے ایسے مٹا دیا گیا ہے جیسے وہ کبھی موجود ہی نہیں تھے۔ میڈیا اسٹارز اپنی میڈیا صلاحیتوں کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے ہمیشہ پرکشش ہوتے ہیں۔ نو عمر نوجوان خود کو اس سے جوڑ کر اپنی شناخت کو اس سے باندھ لیتے ہیں اور ان کو اپنا رول ماڈل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ہر روز اپنے پسندیدہ اسٹار کے بارے میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی نقل کہاں کر سکتے ہیں، اور یہ تقلید فکری افکار کی وجہ آنکھ سے دیکھی جانے والی کشش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس دوران میڈیا کے اعداد و شمار اس قابلیت کو ماڈل بنانے کی صلاحیت کو شائقین کے لیے بہت زیادہ آسانی سے دستیاب بناتے ہیں۔ آج دنیا میں موجود شائقین یا مداحوں کے تمام گروپس سر فہرست کورین میوزک گروپ بی ٹی ایس ہے، جس کے مداح سب سے زیادہ ہیں۔ ضروری نہیں کہ بی ٹی ایس کے مداح مائیکل جیکسن کے مداحوں سے زیادہ ہوں، لیکن یہ شائقین صرف میڈیا سے زیادہ جاننے والے ہیں اور ان کے پاس نیٹ ورکنگ اور میڈیا ٹیکنالوجیز تک بہت بہتر رسائی ہے۔ چونکہ ان میں سے زیادہ تر نو عمر ہے، ان کے پاس زیادہ وقت اور توانائی ہے، اور چونکہ وہ سوشل نیٹ ورکس کے استعمال کے رجحانات اور اصولوں کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر جانتے ہیں، اس لیے یہ انہیں زیادہ کامیاب بناتا ہے اور وہ دوسرے مداح یا شائقین گروپوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا ورچوئل اور میڈیا نیٹ ورک شائقین کے لیے دو مثبت اور منفی پہلو رکھتے ہیں۔ مثبت پہلوؤں سے فائدہ اٹھانا اور ان کے نئے آلات کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے ماہرانہ کام کی ضرورت ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایسے نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کیسے کی جائے جو مشہور شخصیات کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنی حقیقی شناخت کھو دیتے ہیں۔ ایسے میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ خاندانوں کو میڈیا لٹریسی سے آراستہ کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ سائبر اسپیس میں رہ کر اس کے نقصانات سے بچ سکے۔ خاندانوں کی میڈیا لٹریسی میں اضافے سے نسلوں کے درمیان فاصلے کم ہوں گے اور خاندان کے افراد ایک ساتھ ہوں گے اور ان کے درمیان ایک ہی زبان اور ہمدردی غالب رہے گی۔ اس کے علاوہ میڈیا کا نالج بیس خاندانوں اور ماہرین تعلیم کو میڈیا کی مشہور شخصیات کے پیغامات اور اہداف کے بارے میں بر وقت اور درست معلومات فراہم کر سکتا ہے، اور وہ نوجوانوں کو میڈیا شخصیات کے مقاصد اور حربوں سے آگاہ کر سکتے ہیں اور باخبر اور ذہین انتخاب کرنے میں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نو عمر مداح یا پرستار ہمیں ان کی مشہور شخصیت پر براہ راست تنقید کرتے ہوئے سننا پسند نہیں کرتے، لہٰذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ براہ راست نوجوانوں کی نفی نہیں کرنی چاہیے اور پہلے ہی لمحے میں ان کے رویے پر تنقید سے اپنے آپ کو بچایا جائے تاکہ نو عمر بچوں کے ذہنوں کی تطہیر کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ خود تجزیہ کریں اور بیان کریں کہ وہ مدعا کیوں ہیں اور وہ اپنی پسندیدہ مشہور شخصیات میں کون سی مثبت خوبیاں دیکھتے ہیں۔ سامعین، مشہور شخصیات کے پاس جانے والے نوجوانوں کے محرکات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی پسند دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان اور اسکول کی رائے کے خلاف اس کو پسند کرتا ہوں، جس میں میں خود دلچسپی رکھتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اور جسے میں نے خود چنا ہے۔ لہٰذا ہمیں نو عمروں کے لیے انتخاب کے اس حق کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے بجائے کہ انہیں مزید متنوع انتخاب فراہم کرنا چاہیے، تنقیدی بات چیت کے ساتھ ساتھ نو عمروں کے تعلیمی ماحول کو بہتر بنانا ایک ایسا عمل ہے جو مفید ہو سکتا ہے۔ ہمیں نوجوان کے لیے دوسرے ماڈلز اور شخصیات کو متعارف کرانا چاہیے جو ایک ہی ماحول کے قریب ہوں، جن کی زندگی بھرپور، زیادہ مہارت اور کم شہرت کے خواہاں ہوں۔ اداکاری کی اس دنیا میں آپ نوجوانوں سے مختلف شخصیات اور فن، تھیٹر اور سینما کے ماسٹرز کو متعارف کروا سکتے ہیں اور ان سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی زندگیوں کو بھی دیکھیں۔ اس کے علاوہ کھیل، سائنس، ٹیکنالوجی، فوجی اور دیگر معاملات کے شعبوں میں دوسرے ماڈلز کو تلاش کرنے کے لیے زیادہ متنوع ماحول میں رہنے سے نو عمروں کو زمینی حقائق کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح دقیانوسی تصورات اور میڈیا کی غیر حقیقی نمائندگی کو حقیقت سے الگ کیا جا سکتا ہے اور وہ کس طرح ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ میڈیا شخصیات کے انتخاب پر عمل کرتے ہوئے آزاد اور منتخب شخصیت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام دریچے سنا اور آپ پیش خدمت ہے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر میں آج ہم 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی میں ایران اور دنیا کی ایک مشہور شخصیت طالب عاملی کے بارے میں آرائز پیش کریں گے۔ امید ہے اس پروگرام سے بھی آپ مستفید ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، آج کے پروگرام میں ہم ایران اور دنیا کی ایک اور نامور شخصیت طالب عاملی کی زندگی، آثار اور افکار کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ جو 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں صدی عیسوی کے ایک مشہور شاعر تھے۔ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین استفادہ کر سکیں گے، اس کے لیے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ طالب عاملی کی سوانح حیات بہت دلچسپ ہے۔ ایک ایسے نوجوان شاعر کی سوانح عمری ہے جو محبت میں ناکامی کی وجہ سے اپنے وطن سے بے گھر ہو گیا تھا اور ایک دوسرے ملک میں اعلیٰ ترین سیاسی و ادبی مقام تک رسائی حاصل کی، اور شہرت اور شان و شوکت کے عروج کے دور میں جوانی میں ہی دار فانی کو ودا کہا۔ ایک ایسی کہانی جو زیادہ تر افسانے کی مانند ہے، اور اگر صفویہ دور کے تذکروں میں طالب عاملی کی زندگی اور شعر و شاعری کا ذکر نہ ہوتا تو یہ باور کرنا مشکل تھا کہ طبرستان کے مویشی پالنے والوں اور جنگل کے باسیوں سے محبت کرنے والا یہ دیوتا، کہ جس کی آواز مازندران کے گھنے جنگلوں اور سبز چراگاہوں میں گونجتی تھی، حقیقی وجود رکھتا تھا۔ اگرچہ تاریخ کی کتابوں اور تذکروں میں ان کا اور ان کے والد کا نام صراحتاً ذکر نہیں ہوا ہے، لیکن ایک خطی نسخے کے آخر میں، کہ جو ان کے انتقال کے 4 سال بعد لکھا گیا، ان کے والد کا نام عبداللہ تحریر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر تذکروں میں اس ایرانی شاعر کے نام اور تخلص کو محمد طالب عاملی ذکر کیا گیا ہے۔ نظم کا مجموعہ طالب طالبہ، کہ جس میں طالب کی زندگی اور ان کی دربدری اور آوارگی کو مقامی زبان میں پڑھا گیا ہے، طالب کا ذکر شاعر کے شاعرانہ نام یا تخلص کے طور پر کیا گیا ہے۔ جن مصنفین نے طالب عاملی کی سوانح عمری تحریر کی ہے، ان میں سے کسی نے بھی ان کے سال پیدائش اور عمر کے بارے میں کچھ نہیں لکھا ہے، لیکن یہ سب نے لکھا ہے کہ طالب جوانی میں ہی ایران سے ہندوستان چلے گئے تھے، اور وہیں انہوں نے اعلیٰ ادبی عہدوں پر پہنچنے کے بعد کم عمری میں ہی زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ کتاب تذکرہ میخانہ کے مصنف میر عبد النبی فخر الزمانی قزوینی، کہ جو ایک مدت تک طالب عاملی کے ہم نشیں اور مونس و ہمدم رہے تھے، کہتے ہیں جوانی کی بہار کے اوائل میں ہی وہ اپنے وطن سے چلے گئے۔ کتاب لطائف الخیال کے مصنف محمد عارف شیرازی، کہ جو طالب عاملی کے ہم عصر اور ہمدم تھے، لکھتے ہیں طالب 1010 ہجری قمری میں مازندران سے عراق چلے گئے۔ طالب کی نظموں کے مطابق وہ تقریباً 19 سال کی عمر تک آمل میں ہی زندگی گزارتے تھے۔ اگر طالب عاملی کے دوست اور ہمدم محمد عارف شیرازی کی بات کو قبول کر لیں تو بظاہر ان کی اس بات کی صحت میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ طالب عاملی 1010 ہجری قمری میں تقریباً 19 سال کے تھے۔ اس لحاظ سے وہ تقریباً 991 ہجری قمری میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ تاریخ طالب کے ہم عصروں کی تحریروں سے بھی مطابقت رکھتی ہے۔ مجموعی طور پر ایران کے باصلاحیت شاعر طالب کی زندگی کے دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور مازندران میں رہائش کا دور ہے، کہ جو پیدائش کے سال یعنی 991 سے 1010 ہجری قمری تک کے درمیانی برسوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا دور طالب عاملی کی ایران کے دیگر شہروں میں رہائش کا دور ہے، کہ جو احتمالاً 1010 سے 1016 کے درمیانی برسوں کا عرصہ ہے۔ تیسرا دور، کہ جو 1016 سے 1028 ہجری قمری کے برسوں پر مشتمل ہے، کہ جو ان کے ہندوستان سفر کرنے اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں ان کے رہائش پذیر ہونے کے برس ہیں۔ اور چوتھا دور ہندوستان میں ملک و شعراء طالب کا 1028 سے 1036 کے درمیانی برسوں کا دور ہے، اور پھر 1036 میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ محمد طالب عاملی نے تقریباً 991 ہجری قمری میں اہل علم اور خوشحال گھرانے میں دنیا میں قدم رکھا۔ اس بات کے شاہد خود طالب کے تحریر کردہ مطالب کے علاوہ ان کی بہن ستی نساء بیگم بھی ہیں، کہ جن کو بعد میں ہندوستانی بادشاہوں کے توسط سے صدر النساء کا لقب ملا۔ وہ اپنے زمانے کے علوم میں اپنے ہم عصروں میں برتری کی حامل تھیں۔ ان کا شمار ماہر طبیبوں میں ہوتا تھا، اور وہ ہندوستانی شہزادیوں کی استاد تھی۔ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی طالب عاملی اپنے زمانے کے ان بیشتر علوم و فنون سے آشنا ہو گئے تھے جو معاشرے کے متمول طبقے کے بچوں سے مخصوص تھے۔ طالب نے ایک قصیدے میں، کہ جو عامل کے حاکم کے لیے کہے ہیں، اپنے دور کے علوم و فنون پر مسلط ہونے کا ذکر کیا ہے۔ طالب نے اپنی نظموں میں اپنے خوش خط ہونے کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے ہم عصر بھی اس بارے میں ان سے متفق ہیں۔ طالب کے اشعار کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بزرگوں کے اشعار کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ طالب نے اپنے دور کے رائج علوم و فنون کے حصول کے علاوہ مارشل آرٹس، گھوڑ سواری اور شوٹنگ کے فنون بھی سیکھے کہ جو اشرافیہ کے نوجوانوں میں مقبول تھے، اور اپنے اشعار میں انہوں نے بارہا اپنا تعارف ایک مرد جنگ اور جنگجو کے طور پر کیا ہے۔ طالب نے گھوڑ سواری کے فن کے بارے میں اپنی دلچسپی کا متعدد نظموں میں ذکر کیا ہے اور گھوڑ سواری کے بارے میں خوبصورت اشعار بھی کہے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ تر فارغ وقت شکار، شوٹنگ، گھوڑ سواری اور چرواہوں اور جنگل میں رہنے والوں کے درمیان گزارتے تھے، اور ایسے اشعار کہتے تھے جو ان کی لطیف فکر اور شاعرانہ فطرت کی علامت اور ان کا ادبی سرمایہ تھے۔ طالب عاملی کی زندگی کے اس دور کے ایسے دلنشین اشعار اور غزلیات دستیاب ہیں جن کا جائزہ لینے سے ان کی لطیف شاعرانہ طبیعت سے آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے پہلوؤں اور اس دور کے حالات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ طالب 1010 ہجری قمری میں آمل سے کاشان چلے گئے تھے۔ جن لوگوں نے طالب کی سوانح عمری بیان کی ہے ان میں سے کسی نے بھی ان کے اس سفر کا مقصد ذکر نہیں کیا ہے۔ تاہم ان کے کاشان کے سفر کے محرکات کو ان کے ہم عصروں کی تحریروں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ کاشان میں طالب عاملی کے نامور اور مشہور رشتہ دار تھے جن کا تعلق صفوی دربار سے تھا۔ طالب کے خالہ زاد بھائی حاذق اور ماہر طبیب تھے۔ حکیم رکن الدین مسعود، جو رکنا سے مشہور تھے، وہ ایک ماہر طبیب اور نامور شاعر تھے، اور وہ شاہ عباس کبیر کے دربار میں رہتے تھے اور بادشاہ ان کا خاص احترام کرتا تھا۔ حکیم رکنا اکبر بادشاہ اور شاہ جہاں کے دور میں ہندوستان گئے اور وہاں دربار میں طبابت اور شاعری میں مشغول ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد ایران واپس آ گئے۔ ماضی میں شاعروں کے لیے ترقی و شہرت اور دولت و ثروت کے حصول کا اہم ترین ذریعہ، یا بالفاظ دیگر شاعری کے پیشے کا مادی استعمال، بادشاہوں کے دربار میں ان کی رسائی کا سب سے اہم وسیلہ تھا۔ اس بنا پر طالب عاملی بھی، کہ جو مازندران کے ماحول کو اپنی اعلیٰ طبیعت کی وجہ سے چھوٹا اور محدود سمجھ رہے تھے، اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کے مطابق کوئی مقام و منصب حاصل کرنے کے لیے کاشان گئے، تاکہ وہاں اپنے خالہ زاد بھائیوں کے توسط سے شاہی دربار میں آمد و رفت رکھ سکیں، اور اس طرح خود کو اصفہان میں شاہ عباس کبیر کے دربار میں پہنچا سکیں۔ بہت سے محققین کا خیال ہے کہ طالب کی آمل سے کاشان ہجرت کی اصلی وجہ عشق میں ان کی ناکامی تھی۔ البتہ طالب عاملی کی سوانح عمری لکھنے والے کسی بھی مورخ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اگر طالب و زہرا کی عاشقانہ مثنوی، کہ جو خسرو اور شاہی اور شیرین نظامی کے وزن پر اور مقامی مازندرانی زبان میں لکھی گئی ہے، پر توجہ کی جائے تو شاید آمل سے طالب عاملی کے کاشان ہجرت کرنے کی وجہ کو درک کیا جا سکتا ہے۔ مازندران کے چرواہے، گلابان اور مقامی گلوکار، خاص طور پر آمل اور نور شہروں میں طالب طالبہ کے نام سے اشعار پڑھتے تھے، اور ان لطیف و عاشقانہ اشعار کے ہیرو اور عاشق طالب اور اس کی معشوقہ زہرا تھی۔ اس مثنوی میں طالب کو زیادہ تر طالب فرامرز کہا گیا ہے۔ بعض افراد نور شہر میں واقع فرامرز نام کے ایک قبیلے میں سکونت کے پیش نظر طالب عاملی کو اسی طائفے یا قبیلے سے نسبت دیتے ہیں، اور زہرا، جو طالب کی معشوقہ تھیں، ان کو زیادہ تر زہرا زرنگار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ مثنوی طالب اور زہرا کے اشعار مکتوب نہیں ہیں، اور بہت مشکل سے اس کے شاید 200 اشعار اکٹھے کیے جا سکیں۔ طالب و زہرا کی داستان میں اشعار سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب اور زہرا کے درمیان عشق و محبت ناکام ہو جاتی ہے، اور طالب آمل سے کاشان اور وہاں سے ہندوستان ہجرت کر جاتے ہیں۔ سامعین، آئندہ پروگرام میں بھی ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں پروگرام ایرانی مشاہیر سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز۔